احمده ويصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. ہمارے منتخب نصاب کے تیسرے سبق میں حضرت لقمان کے نصاحے کے ذیل میں اولین اور اہم ترین نصیحت جو وارد ہوئی تھی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس لیے کہ شرک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہے. یہ مضمون اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس کا متقاضی ہے کہ اس پر قدر تفصیل کے ساتھ کلام کیا جائے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام اور قرآن کی روح سے سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑا گناہ، ناقابل عفو جرم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. چنانچہ سورہ نساء میں دو مقامات پر یہ الفاظ وارد ہوئے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہ فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم کر جسے چاہے گا جو چاہے گا بخش دے گا. اگر سے اس میں بھی یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کے لیے یہاں عام معافی نامہ آ گیا ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی معافی کی امید دلائی گئی، لیکن شرک کو ممیز کر دیا گیا ہے کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں. تو ضرورت ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ شرک ہے کیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ کن کن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کون کون سے لبادے ایسا ہیں، کن کن چور دروازوں پر انسان کی ایمان کی پونجی اور متاع توحید کا ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ بات تو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ اصل اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کے شکر سے اس کے حقوق کی ادائیگی کا تصور وجود میں آتا ہے، اور اس سے اگر تمام حقوق کو جمع کر لیا جائے تو وہ ایک حق میں سمو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ شکر نہ کیا جائے. حدیث نبوی میں بھی اور قرآن حکیم میں بھی شرک کی بحث کی کتنی بیان ہوئی ہے، ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو حاصل یہ نکلے گا کہ شرک یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو کسی پہلو سے کسی اعتبار سے خدا کے برابر کر دیا جائے، اس کا ہم پلہ، اس کا مد مقابل اور ہمسر قرار دے دیا جائے، خواہ اس کی ذات میں، خواہ اس کی صفات میں، خواہ اس کے حقوق اور اختیارات. جہاں تک اس شرک کی صنعت کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس پر زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص مسلمان سامعین کو اس کی سرے سے کوئی احتیاط نہیں، اس لیے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں یہ چیز ایک دوسرے لاجن سب کی حیثیت سے شامل ہے کہ صرف سے اسے قریب نفرت ہے، وہ جان بوجھ کر کسی شرک میں ملوث نہیں ہو سکتا، مغالطہ ہو سکتا ہے، کسی غلط فہمی میں اس کا پاؤں کسی ایسی وادی کی طرف بھٹک سکتا ہے کہ جہاں صرف نازل آ جاتا ہے، لیکن کوئی مسلمان جان بوجھ کر صرف کا ارتکاب نہیں کر سکتا. البتہ اس صرف کی وسعت اور حلہ گیری اور اس کا تنوع اور اس کا مختلف صورتوں میں ظہور پذیر ہونا، یہ ہے وہ مضمون کہ جس پر پورے شرح بس کے ساتھ کلام کی ضرورت ہے. یہی وہ وسعت اور ہمہ گیری ہے شرک کی، جس کی طرف قرآن مجید ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. لوگوں کی عظیم اکثریت اللہ کو مانتی تو ہے، مگر اس کیفیت کے ساتھ کہ کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی اس کے ساتھ کرتی ہے. شرک سے کلیتاً مستقل ہو جانا، کاملتاً اپنے آپ کو اس سے بچا لے جانا، کتنا کٹھن ہے, کتنا مشکل ہے. اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو تین اعتبارات سے بہت بڑی بلندی اور رفعت پر فائز ہے, یعنی ان کی ایک نسبت یہ ہے کہ وہ خلیل اللہ ہے, دوسری نسبت یہ ہے کہ امام الناس ہے, تیسری نسبت یہ ہے کہ ابو الانبیاء ہے. لیکن ان کا ذکر قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیا ان کی تعریف کہیں جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے جو سند عطا ہوتی ہے وہ آخری یہ سند ہے کہ وما کان من المشرکین, ہمارا وہ بندہ ابراہیم مشرک نہیں تھا, اس نے ہر نوع کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا تھا, وہ کامل موحد بن گیا تھا. اگر قرآن مجید میں جس انداز میں یہ الفاظ حضرت ابراہیم کے تذکرے میں آتے ہیں ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ کسی انسان کو یہ سب سے بڑی سند, ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ جو مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں, اس نے صرف سے اپنے دامن کو بالکل صاف کر لیا. یہی بات ہے جس کو علامہ اقبال نے یوں ادا کیا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, حدیث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویر. صرف کی ایک قسم سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے, لیکن اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی دوسری صورت میں صرف اس میں ملوث ہو جائے اور اس کا دامن اس گندگی سے آلودہ ہو جائے. لہٰذا ضرورت اس کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ صرف کن کن صورتوں میں سامنے آتا ہے, اور اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ قرآن اور حدیث سے ہم اقسام و انواع صرف کا علم حاصل کریں, اور پھر یہ صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم پہچان سکیں کہ ہمارے اس دور میں اس مرض میں کن کن صورتوں نے ظہور کیا, تاکہ وہ صلاحیت پیدا ہو جائے جس کو یوں ادا کیا گیا کہ بہر رنگے کے ساحی جانا میں تو من انداز قدر رابطی سنا کر, یہ صرف کوئی صورت اختیار کر لے, کوئی سا لبادہ اور کر آ جائے, بندہ مومن اور مرد موحد میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو پہچان لے کہ آج کے اس دور کا صرف کیا ہے اور صرف نے اس دور میں کون سی صورت اختیار کی. اس لیے ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہوگا اقسام صرف. اس ضمن میں پہلے یہ کر لوں کہ صرف کی اقسام کو مختلف طور پر بیان کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں, مثلاً ایک اس طور سے بھی کہ کچھ صرف اعتقادی ہوتے ہیں اور کچھ صرف عملی ہوتے ہیں. اعتقادی صرف وہ ہے جس کا کہ انسان شعوری طور پر جس کو قبول کر رہا ہے, اور عملی وہ ہے کہ عمل کے تجزیے سے یہ بات معلوم ہو کہ اس میں صرف کی آلودگی ہو گئی. اسی کو یوں بھی کہا گیا کہ کچھ صرف جلی ہوتے ہیں بالکل نمایاں اریا صرف, اور کچھ صرف خفی ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں نظر نہیں آ رہے, وہ انسان کی نیت اور ارادے کے اندر اس صرف کی کوئی آلودگی ہو گئی. لیکن میرے نزدیک صرف کی جملہ انواع اقسام کا ایک بہتر احاطہ اس طور سے کیا جا سکتا ہے کہ صرف کی تین بڑی بڑی قسمیں اپنے سامنے رکھی جائیں. صرف کی ذات, یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا ساجی بنا دینا, اللہ کی ذات میں شریک کر دینا, اس کا ہم جنس اور کفر بنا دینا. دوسرے صرف اس کے ساتھ صفات باری تعالیٰ کے اعتبار سے مخلوقات میں سے کسی کو کسی صفت کے پہلو سے اس کا ہم پلہ بنا دینا, ہم سر اور ند اور ضد بنا دینا, مد مقابل بنا دینا. اور تیسرے صرف الحقوق, یعنی اللہ کے حقوق میں کسی کو اس کا ساتھی بنا دینا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کے لیے ایک اور بہت جانے اصطلاح عبادت ہے, تو یہ صرف الحقوق جو ہے اسے ہم صرف العبادت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. یہ تین ہے انواع یا اقسام صرف, جن کی پھر سب ڈویژن ہے, جن کی مزید تقسیم ہے. لیکن یہ بات نوٹ کر لی جائے تو سب سے پہلا شرک یعنی شرک شرکات یہ بدترین شرک ہے, عریا ترین شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم پر میں اس نوع کے شرک پر اللہ کا غضب بہت رکھتا ہے. اللہ کی طرف سے اظہار ناراضگی جس شدت کے ساتھ اس نوع کے شرک کے بیان میں سامنے آتی ہے وہ کسی دوسرے شرک میں اس کا ظہور نہیں ہوتا. جہاں تک شرک کے فساد کا تعلق ہے وہ زیادہ تر ایک علمی مسئلہ ہے کہ ذرا سی بے احتیاطی سے انسان اس وادی میں بھٹک جاتا ہے. اور جہاں تک شرک کے حقوق یا شرک کے عبادت کا تعلق ہے اس کا تعلق زیادہ تر انسان کے اعمال سے, اس کی روش اور اس کے طرز عمل سے. اب ہم سب سے پہلے شرک کی ذات پر گفتگو کرتے ہیں. اس شرک کی دو قسمیں دنیا میں رائج رہی ہیں, اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے بھی جو زیادہ عریا اور زیادہ ننگا شرک ہے وہ ان اقوام میں پیدا ہوا کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر نبیوں اور رسولوں کی طرف منسوب کرتی ہیں. چنانچہ یہود جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں, عیسائی جو اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں, اسی طرح مشرکین عرب بنی اسماعیل جو اس کے مدعی تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں, ملت ابراہیم پر ہیں. شرک کے ذات کی بدترین صورت انہیں تین اقوام میں پیدا ہوئی, یعنی یہ کہ انہوں نے کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا. یہ بیٹا اور بیٹی در حقیقت اللہ کے ہمجنس اور خوشی ہونے کے اعتبار سے غالباً کوئی دوسرے نوع کا شرک اس کا ہم پلہ نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی والد اپنے ولد کا خالق نہیں ہوتا, وہ ولد اس کے ذریعے سے تو ظہور میں آتا ہے, اس کے وجود کا ایک ذریعہ تو بنتا ہے, لیکن یہ کہ والد اور ولد کے مابین تعلق اور رشتہ خالق و مخلوق کا نہیں ہے. جس کو بھی آپ اللہ کا ولد قرار دیں گے, اللہ کا بیٹا یا بیٹی مانیں گے, اس کو غیر مخلوق قرار دیں گے. اور اولاد اور والدین ہر اعتبار سے ہم کچھ ہوتے ہیں, ہم جنس ہوتے ہیں. اس پہلو سے جسے بھی اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا جائے گویا کہ اسے اللہ کا ہم جنس مانا گیا, اللہ کا کچھ مانا گیا, ہم سر مانا گیا. ہمارے ہاں دیہاتی زندگی میں جو لوگ قریبی رشتے دار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک لفظ شریف کا مستعمل ہے, اور شریفہ یہ گویا کہ دشمنی اور عناد کا ایک بہت بڑا سبب اور اس کی بہت بڑی بنیاد بن جاتی ہے. اس لیے کہ جو اس قدر ایک دوسرے سے قرابت رکھا جانیا رکھتے ہیں وہ ہم سر ہیں, وہ اپنی عزت کے اعتبار سے برابر ہیں, اپنے رتبے کے اعتبار سے مساوی ہیں. اس پہلو سے بیٹا یا بیٹی ماننا اللہ کے لیے شرک کی جملہ اقسام و انواع میں سے بدترین ہے. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا, قالت الیہود عزیر ابن اللہ. اسی طریقے سے بنی اسماعیل نے فرشتے کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا, انہیں خدا کی لاڈلی بیٹیاں قرار دے کر ان کی مورتیاں بنائی گئی اور انہیں دیویاں مان کر پوجا گیا. لیکن یہ چیز اپنے نقطۂ عروج کو اور کلائمیکس کو پہنچی ہے عیسائیت میں, جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت کا عقیدہ آخری منطقی انتہا کو پہنچ گیا, یعنی وہاں لگ کے بلد بیٹا اس کے سن سے بیٹا, یہاں تک گستاخی کا انداز اختیار کیا گیا. قرآن مجید میں اس شرک کا جب ذکر ہوتا ہے تو جیسا کہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بڑھتا ہے. سورہ کہف اس اعتبار سے بڑی عجیب سورت ہے قرآن حکیم کی, کہ اس میں یہ انواع اقسام شرک کا پورا سکرم موجود ہے. اس کے آغاز میں ذکر ہے اسی شرک کی ذات کا, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا کہ خبردار کر دیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا, نہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی صحیح علم ہے, نہ ان کے آبا اجداد کے پاس تھا. بہت بڑی گستاخی ہے جو وہ کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے, اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ. یہ مضمون سورہ کہف کے پھر بعد میں جو سورہ مریم آتی ہے اس میں اور بھی زیادہ غیظ و غضب کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا. لقد جئتم شيئا ادا, اور لوگوں تم ایک بڑی بھاری بات کہہ رہے ہو, بہت بڑی گستاخی سے مرتکب ہو رہے ہو. فقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اس گستاخی پر آسمان سب پڑنے کے ہیں, زمین سب ہونے کے ہیں, اور پہاڑ گرنے کے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے بیٹا تقسیم کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور رحمان کو یہ ہرگز پایا نشان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا تقسیم. یہ ہے انداز قرآن حکیم کا اس گستاخی پر اس طرح اللہ کا غضب برسا رہا. بنی اسماعیل کے ساتھ ذرا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اسی قدر مزاحم کا بھی کیا کہ تم نے خوب کی, دوسرے نے تو اللہ کو دیا تو بیٹا تو دیا, تم نے الگ بھی کی تو دے دیا. علاقے سورہ بنی اسرائیل میں اس لیے ایک مائی ٹون میں خطاب ہوتا ہے, ایسا اچھا تم ربو تم بھی بنی وقت ملائے تقریبا, کیا اللہ نے تمہیں تو چن لیا اور پسند کر لیا بیٹوں کے لیے, تمہیں بیٹے محبوب ہیں قدا مرغوب ہیں, اور خود اپنے لیے اس نے بیٹیاں لی اپنے لیے بیٹیاں بنا دیا. یہ بات جو ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو, یہ تم نے بہت بڑی بات کہی. اسی طرح سورہ النجم میں فرمایا الکم الذکر و لہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ, کیا تمہارے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں, یہ تو بڑی نادم سے کھانا سختی میں بھی تم نے کی. تو یہاں معاملہ جو ہے گویا کہ جہاں تک اس جرم کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ اسی نوعیت کا ہے, لیکن اس میں ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید اس طرح ایک مزاح انداز میں کرتا ہے. بہرحال شرک کی یہ وہ بدترین اور دنیا ترین صورت ہے جس میں مبتلا ہوئے وہ لوگ کہ جو دلیل قدر انبیاء کے پیروکار ہونے کے مدعی حضرت ابراہیم کی طرف نسبت رکھنے والے, وما کان من المشرکین, جن کی شان یہ ہے کہ وہ شرک کی ہر نوع سے بالکل اپنے دامن کو صاف کر چکے تھے, اور وہ لوگ جو ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں وہ شرک کی اس نوع میں ملوث ہو جائیں. شرک کی بات کی دوسری قسم وہ ہے جو ان مذاہب میں پیدا ہوئی جن کو فلسفیانہ مذاہب کہنا درست ہوگا, جن کی بنیاد کسی آسمانی کتاب یا وحی پر نہیں بلکہ فقہا اور فلاسفہ کے نظریات پر پائی. ان مذاہب میں صرف سے ذات میں ہمایوس اور انکارنیشن تجسم اوتار کے عقیدے کی تکنیک اختیار کی, اس لیے کہ اکثر فلاسفہ اپنے غیر فکر سے اس حد نتیجے تک کے پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی ایک ہستی کوئی ایک ذات ہے, کوئی ہے کہ جس کا ظہور ہے جس کے کمالات کا مظہر ہے یہ کائنات, لیکن یہ کہ اس کائنات کے ساتھ اس ہستی کا رب سے تعلق کیا ہے, یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر غور و فکر کے نتیجے میں مختلف شکلوں میں ہمایوس کا ایک فلسفہ لوگوں کے سامنے آتا ہے. مثلاً اس سب کے تعلق سے انتہائی سادہ ذہن کو یہ سمجھے گا اور اس طرح تصور کرے گا کہ کوئی ایک ہستی ایک ذات اس کائنات کی بنانے والی ہے, بالکل اس طرح جیسے کہ کوئی بہری کرسی بناتا ہے یا کوئی لوہار کوئی اور شے بنا دیتا ہے. یہ نسبت و تعلق اس بات کو مستلزم ہے کہ اس بہری کے علاوہ کوئی شے پہلے سے موجود ہو تو جس سے وہ جو کرسی بنائی گئی ہے مادہ تخلیق پہلے ہونا چاہیے جس سے کہ وہ خالق کچھ خلق کرے کسی چیز کو بنائے. یہ ہے وہ خیال جس کی وجہ سے کہیں تو یہ کہا گیا کہ خدا بھی قدیم ہے اور مادہ بھی قدیم ہے, اور کہیں اس قدماء کی فہرست میں اور اضافہ کیا گیا کہ خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم اور روح بھی قریب. تو یہ دل یا تکلیف یہ در حقیقت اس تصویر یا اس تصویر پر مبنی ہے کہ جیسے اللہ اس کائنات کا خالق اس معنی میں ہے جیسے کہ بہی کسی کرسی کا خالق ہو یا لوہار لوہے سے کوئی اوزار بنا لے. اس سے ذرا ان کا تصویر دل کا ہوا جنہوں نے یہ بات محسوس کر لی کہ ان کی عقل اس دین یا تصویر کو بھی تصویر نہیں کرتی بلکہ ان کی فطرت میں توحید کی طرف مزید ایک شدید رجحان یا میلان موجود ہے. انہوں نے خدا اور اس کائنات خالق اور مخلوق کے مابین یہ نسبت قائم کی کہ جیسے مثلاً برف ادھر کر پانی بن گیا. اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ وہ برف کہاں ہے تو یہ درحقیقت ایک بڑا نایانی کا سوال ہے. یہ پانی ہی برف ہے اور یہ پانی ہی اگر بھاپ بن کر اڑ جائے تو وہی برف ہے, وہی پانی ہے, وہی بھاپ ہے. اس معنی میں گویا کہ اس کائنات کا ظہور در حقیقت ذات باری تعالیٰ ہی کا ظہور ہے. خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا. اس اعتبار سے ہر شے اس کی الوہیت کی حامل ہے. ہر شے خدا ہے, قدر حجر ہے, آسمان زمین ہے, سورج یا ستارے ہیں, ہر شے در حقیقت خدا ان صورتوں میں ظہور پذیر ہو گیا. یہ ہماروس کی بدترین شکل اور صرف ذات کی ایک بڑی نمایاں صورت ہے کہ جس کی روح سے ہر شے الوہیت کی حامل اور خدائی کا مظہر کرنا چاہیے. ایک دوسری شکل یہ سمجھی گئی تھی کہ جیسے پانی میں شکر گھل جاتی ہے ایسے ہی اس کائنات میں ذات باری تعالیٰ حل ہو چکی. یہ بھی در حقیقت ایک سمجھیت ہے کہ پانی اور شکر کو جدا مانا جائے اور پھر ان دونوں میں ایک نو کا اتحاد تقسیم کیا جائے. تو حلول و اتحاد یہ ہے در حقیقت جو دو الفاظ جن کی ایک شعر میں بڑی پیارے انداز میں نفی کی گئی کہ حلول و اتحاد ان کا محالت کہ در وحدت دوئی اون ضلالت. حلول اور اتحاد یہ بھی در حقیقت یہ دوئی کی صورتیں اور وہ ذہن کہ جس کا میلان اور رجحان توحید کی طرف ہو وہ ان صورتوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتا. تو وہ ذہن جو ہے وہ دل آتے سے پھر کر کسی نہ کسی طور سے ہمہ اوش کے نظریے پر جا کر سکتا ہے اور جیسا کہ اب کیا جا چکا ہے وہ بھی صرف کی ایک بدترین صورت ہے. یہی مرض ایک دوسری صورت میں بھی ضرور پذیر ہوا, یعنی کہ کسی انسان میں اللہ کی ذات کا حلول کر جانا, غیب انکارنیٹ انکارنیشن کا تصور, خدا کا تجسم اس کائنات کی صورت میں یہ ہمہ اوش ہے اور خدا کا تجسم کسی انسان کی صورت میں یہ اوتار کا عقیدہ ہے, یہ انکارنیشن کا تصور ہے. یہ بھی صرف صاف ہے کہ وہ انسان اپنی ذات کے عین کے اعتبار سے خدا چاہتا ہے. یہ ہے وہ دو صورتیں کہ جو فلسفیانہ مذاہب میں جس کی سب سے نمایاں مثال ہمارے نزدیک ہندوستان کے مذاہب ہیں. اس لیے کہ ہندو مذہب کوئی ایک مذہب نہیں ہے, وہ بے شمار مذاہب کا مجموعہ ہے اور ہندوستان کی سرزمین ان تمام خیالات کی ایک بڑی ہی جامع قسم کی آمادگاہ بنی رہی ہے. یہاں یہ ہمہ اوش کے مختلف شعر, مختلف نظریات, چاہے اس میں تعدد قدماء کا معاملہ ہو, اللہ بھی قدیم مادہ بھی قدیم, تکلیف ہو اللہ بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم اور روح بھی قدیم, چاہے حلول کا تصور ہو, اتحاد کا تصور ہو یا ہمہ اوش کا کوئی تصور ہو, یہ تمام تصورات ہندوستان میں موجود ہیں اور یہ صرف اس بات کی دوسری قسم. اب میں یہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ یہ امت بحثیت مجموعی اس کے باوجود کہ 1400 برس بیت گئے اور صبر بھی کبھی شروع ہونے سے اس نئے کے صرف سے تاحال محفوظ. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بات بڑے اچنبھے کی ہے. عیسائیوں کو جو بھی عقیدت حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات کے ساتھ رہی اور جس درجے کی محبت انہیں رہی ہے یا اب ہے, اس سے کہیں زیادہ محبت و عقیدت ہے جو امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے رہی. بھائی ہمارا عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا, الوہیت بھی شریک کر دیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ظلم, آپ کے ساتھ یہ گستاخی, فللہ الحمد والمنہ, کہ اب تک نہیں ہوئی. میرے نزدیک یہ ایک تحقق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, اس لیے کہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت مس کر دی گئی تو قرآن میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حیثیت کو, ان کی اصل شخصیت کو مبرہن کر دیا. یہاں تک کہ نجاشی رحمہ اللہ نے جب سورہ مریم کی آیات سنی حضرت جعفر سیاد رضی اللہ تعالیٰ نے کی زبانی, تو وہ پکار اٹھے کہ واقعتاً مسیح کے بارے میں جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ اس سے ایک تنکے کے مقدار بھی زائد نہیں. یہ معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قرآن مجید نے صاف کر دیا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی بڑی طور اسی فرق عقیدت و محبت میں کہیں مس کر دیا گیا ہوتا اور آپ کو بھی کہیں الوہیت میں شامل کر دیا گیا ہوتا تو اب آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں تھا, کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں تھی کہ جو آپ کی اصل شخصیت کو نمایاں کر کے سامنے لے آتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بار بار نمایاں کرتا ہے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اے نبی سے کہیے آپ ہے میرا رب, میں تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا, جس پر وحی آتی. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد, کہیے ان سے اب بلکہ کی چوٹ کریے کہ میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری ہی طرح کا, ہاں مجھ پر وحی آئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو میرے اور تمہارے مابین مابہد امتیاز ہے. اس کی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجے احتیاط مضبوط رکھی وہ ایک واقعے سے سمجھ میں آ سکتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے, ما شاء اللہ وما شاء اللہ, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. اب ظاہر ہے کہ ان صحابی کی نیت میں کہیں شرک کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, نعوذ باللہ من ذلک. یہ الفاظ ان کی زبان سے ایسے ہی نکل گئے اور وہ مفہوم جو اس کے سامنے تھا یقیناً اس میں کسی شرک کا کوئی امکان نہیں, لیکن سامنے کے لیے, سننے والوں کے لیے, کیونکہ اس میں ایک مغالطے کا امکان موجود تھا, حضور نے فوراً سوچ دیا اجعلتنی ندًا للہ, واقعی نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا. نصیحت تو اللہ کی ہے, ارادہ اس کا ہے, اختیار اس کا ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. دوسروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ, تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم ہے. یہ ہے وہ احتیاطیں جو قرآن نے بھی موجود رکھی اور جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو بار بار متوجہ کیا. ہمارے سامنے یہ معاملہ اور نمایاں ہو کر آئے گا اگر یہ حقیقت سامنے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے امتی ہیں, ان کے بارے میں خود ان کی زندگی میں انہیں اللہ کہنے والے, خدا قرار دینے والے پیدا ہو گئے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ اس ظلم سے بچے رہے. جو حلا کی بات اور ہے, عوام الناس کی بات اور ہے. اگر شعراء نے کہیں نعتیہ کلام میں اس طرح کی مبالغہ آرائی کی ہے کہ وہی جو مستوی اچھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اوتار کا عقیدہ ہے. لیکن یہ باتیں شعراء کی ہیں, مبالغہ آرائی کی ہیں. جو حلا اور عوام میں بھی ایسی باتیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں سے کسی مسلمہ فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی بات موجود ہے. اس پر اللہ کا جتنا فکر کیا جائے کم ہے کہ الحمد للہ تاحال یہ امت بحثیت مجموعی اس نو کے شرک سے محفوظ ہے اور مسلمانوں کے مسلمہ فرقوں میں سے کسی فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز تاحال شامل نہیں. انواع اقسام شرک کے بیان میں ذات کے بعد نمبر آتا ہے صرف صفات کا, اور یہ معاملہ قدر علمی نوعیت کا ہے. اور اس زمن میں اگر انسان مصفات نہ رہے تو اس بات کا اندازہ آ رہا ہے کہ غیر شعوری پر اس کا تاثر انسان کے فکر میں داخل ہوتا ہے. لے کے ساتھ کا تفصیلی بیان دے. یہ حوالہ مناسب رہے گا کہ قرآن حکیم میں سورہ اخلاص کا جو مقام و مرتبہ ہے, اس پہلو سے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن حکیم کی عظیم ترین سیرت کہا, اور اس پہلو سے بھی کہ اسے آپ نے سلو سے قرآن یعنی ایک تہائی قرآن کے مساوی قرار دیا. وہ اسی بنا پر ہے کہ اس کا اصل مضمون ہے اس بات توحید اور ابطال صدق. لیکن جو نسبت سورت العصر اور آیہ در میں ہے بعم ہی وہی نسبت سورہ اخلاص اور آیت الکرسی ہے. یہ آیہ مبارکہ بھی اس بات توحید اور شرک کے سب باب کے ضمن میں نہایت عظمت کی حامل ہے. اسی بنا پر حضور نے اسے قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت قرار دیا. لیکن یہاں ایک فرق ہے, اور وہ یہ کہ سورہ اخلاص میں اکثر و بیشتر شرک کی ذات کی مذمت اور اس کا ابطال وارد ہوا, جبکہ آیت الکرسی میں اصلاً شرک کی صفات کی بحث ہے اور اس کے سب باب کی تمام سیرتوں کو جامعیت کے ساتھ یکجا کر لیا گیا. چنانچہ سورہ اخلاص یہ چار آیات پر مشتمل ہے. ان میں سے پہلی دو آیات نسبت طور پر توحید کا اس بات کر رہی ہیں, قل هو الله احد اللہ الصمد, اور بقیہ دو آیات میں ابطال ہے صرف اس ذات کا, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, جبکہ آیت الکرسی ذات بار تعالیٰ کے صفات و کمال کے پرسکوہ ذکر سے شروع ہوتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. جیسا کہ بعد میں واضح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی صفت وجود, اس کی صفت علم, اس کی صفت قدرت کا بیان اس پیرائے میں ہوا ہے کہ جس سے صرف صفات کا راستہ خاص سے آپ بنتے کا چلا جاتا ہے. صرف صفات کے بارے میں جیسا کہ اب کیا گیا ہے, اگر انسان محتاط نہ رہے تو ایک مغالطے کا انسان رہتا ہے, اور وہ اس بنا پر کہ ہماری زبان کا دامن بڑا محدود اور تنگ ہے, اور ہم انہی الفاظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے ہیں بطور صفات, اور انہی الفاظ کو بطور صفت استعمال کرتے ہیں مخلوق کے لیے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے, یعنی صفت وجود سے متصف ہے, اور یہ کائنات بھی موجود ہے, ہم بھی موجود ہیں, جو کہ ہم بھی اس صفت سے متصف ہیں. اللہ کے لیے بھی لفظ علم اور عالم اور علیم کا اطلاق ہوگا, اور بندوں پر بھی انہیں صفات کا اطلاق کیا جائے گا, یہاں تک کہ انسانوں میں سے وہ بھی ہے کہ جن کو علامہ کہا جاتا ہے, یعنی صفت علم اپنی انتہائی مبالغے کی صورت. اسی طرح حیات سے ہم بھی زندہ ہیں, حیوانات بھی زندہ ہیں, اور اللہ بھی زندہ ہے. اسی طرح قدرت ہے, ارادہ ہے, مصیبت ہے, سماعت و بصارت ہے. یہ تمام الفاظ جو بطور صفت مشتمل ہیں, مشترک ہیں, اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, اور یہی اس طرح کے لفظی ہے کہ جو اس معاملے میں مغالطے کا سبب بن جاتا ہے. اگر تین باتیں معین طور پر ذہن کے سامنے نہ رہے اور انسان چوکنا نہ رہے کہ جب بھی اس لفظی اشتراک کا معاملہ آئے خالق و مخلوق کے مابین, تو یہ تین باتیں لازمی اس کے ذہن میں متحرک رہیں. اگر ایسا نہ ہو تو انسان غیر شعوری طور پر بلا سمجھے بوجھے ہو سکتا ہے کہ صرف اس کتاب میں بھی غلط ہو سکتا ہے. یہ تین باتیں وہ ہیں کہ اللہ کا وجود بھی ذاتی ہے, کسی اور کا عطا کردہ نہیں ہے, اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے, کسی اور کی دی ہوئی نہیں, جبکہ کل مخلوقات ان کا وجود بھی عطائی ہے, ذاتی نہیں, اللہ کا عطا کردہ, اور ان کی کل صفات بھی عطائی ہے, اللہ کی بختی ہوئی ہے, ان کی ذاتی نہیں. اسی طریقے سے اللہ کا وجود مطلق ہے, انفائنائٹ, نامحدود, غیر متناہی, اور اس کی ہر صفت بھی نامتناہی ہے, غیر محدود ہے, انفائنائٹ ہے, جبکہ مخلوقات کا وجود بھی مقید اور محدود ہے, فائنائٹ ہے, اور ان کی تمام صفات بھی محدود ہیں, فائنائٹ ہیں, مقید ہیں. اسی طرح اللہ کا وجود, اس کی ذات قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, اس کی صفات بھی قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے, جبکہ ماں سے اللہ یا جملہ مخلوقات کا وجود بھی ثابت ہے, نہیں تھا ہر سے ہو گیا اور ثانی ہے, ایک وقت آئے گا کہ اس کا کوئی وجود نہ ہوگا. اسی طریقے سے مخلوقات کی کل صفات بھی ثابت ہیں, ان کے وجود بھی کے معنی میں. یہ تین تصورات اگر موجود رہے کہ جب کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس میں یہ تصور موجود ہوگا کہ اللہ کی یہ صفت اس کی ذاتی ہے, نامحدود ہے اور قدیم ہے, اور جب اسی لفظ کا اطلاق مخلوقات میں سے کسی کے لیے بطور صفت ہوگا تو یہ بات واضح رہے, مستحضر رہے کہ یہ صفت اس کی ذاتی نہیں, اللہ کی عطا کردہ ہے, یہ غیر محدود اور لامتناہی نہیں, متناہی اور محدود ہے, اور یہ کہ یہ قدیم نہیں ثابت. اگر یہ چیزیں مستحضر رہیں تو صرف ذات سے دامن بچا رہ سکتا ہے, اور اگر کہیں اس میں بے احتیاطی ہو جائے تو غیر شعوری طور پر ہو سکتا ہے کہ انسان کے عقائد اور نظریات میں کوئی جرسومہ صرف اس صفات کا داخل ہو جائے. اب ذرا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس اعتبار سے ایک اجمالی جائزہ لیجیے کہ ان میں کس کس پہلو سے مغالطے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات لامتناہی ہیں, ہمارے لیے ان کا احصاء اور احاطہ ممکن نہیں, لیکن یہ کہ کون صفات کو بنیادی مانا گیا ہے, مثلا وجود, حیات, علم, قدرت اور قرآن, یہ پانچ صفات وہ ہیں کہ جو اساسی ہیں, بنیادی ہیں. بقیہ تمام صفات کسی نہ کسی اعتبار سے انہیں کی فروع, انہیں کی شاخیں اور انہیں کی تقسیمیں بن جاتی ہیں. مثلاً صفت علم, اس کے ذیل میں سماعت بھی ہے, بصارت بھی ہے, اللہ لطیف ہے, اللہ خبیر ہے, یہ تمام در حقیقت اسی صفت علم کی شاخیں ہیں. اسی طرح صفت قدرت, اس کی بے شمار شانے ہیں, وہ الخافض ہے, الرافع ہے, بلند کرنے والا, سخت کرنے والا, وہ القابض ہے اور الباسط ہے. اسی طرح وہ المعز بھی ہے, المذل بھی ہے, ذلیل کرنے والا بھی ہے, عزت دینے والا بھی ہے. یہ تمام اس کی شانے در حقیقت اس کی صفت قدرت کا ذکر ہے. ان پانچ صفات کو اگر سامنے رکھا جائے تو اب ان میں سے ایک ایک کو لے کر ذرا بات سمجھ لینی چاہیے کہ توحید کی صفات کیا ہے اور صرف کی صفات کیا ہے, یعنی اس میں وہ حد فاصل جو ہے وہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے مثلاً علم کے لیے, علم کے بارے میں آیت الکرسی میں جو بڑے اہتمام کے ساتھ آیا, لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو وہ خود کا. مخلوق کا علم, مخلوق میں کسے باطل کوئی ہو, وہ ملائکہ ہو, وہ جنات ہو, انسان ہو, انسانوں میں اولیاء اللہ ہو, انبیاء و رسل ہو, یہاں تک کہ نبی اکرم ہو صلی اللہ علیہ وسلم, جو یقیناً سید الموجودات ہے. لیکن یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ مخلوقات میں سے کسی کا علم قدیم نہیں ہے, ثابت ہے, کسی کا علم نامتناہی نہیں ہے, متناہی ہے, محدود ہے, کسی کا علم ذاتی نہیں ہے, عطائی ہے. اگر یہ تین احتياطیں محدود رہے تو صرف علم سے انسان بچا رہے. ان میں سے اگر کسی پہلو سے غلطی ہو اور کوتاہی ہو جائے تو صرف علم میں انسان ملوث ہو جائے. ہمارے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے ہونے یا نہ ہونے پر ایک بڑی مذہبی کنٹروورسی ہے جو بڑی شدت کے ساتھ نہ معلوم تب سے چلی آ رہی ہے. جہاں تک میں نے غور کیا ہے اس میں سارا نظام نفی ہے. ایک گروہ نے علم غیب کی ایک تعریف کی ہے, ایک پرسپر اسے ڈیفائن کیا ہے اور اس کی نفی کر رہا ہے اور صحیح کر رہا ہے. ایک دوسرے گروہ نے علم غیب کو کسی اور طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اور حضور کے حق میں اس کا اثبات کر رہا ہے اور بالکل صحیح کر رہا ہے. گویا کہ دونوں کا موقف درست ہے. میں اس معاملے میں اپنی تحقیق و تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچاؤں گا یہ ہے کہ جس گروہ کو اس معاملے میں متہم کیا جاتا ہے کہ وہ صرف علم کا مرتکب ہو رہا ہے وہ بھی ان تینوں باتوں کو تسلیم کرتا ہے. اس کے اہل علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ تینوں باتیں مانتے ہیں کہ آپ کا علم ذاتی نہیں اللہ کا عطا کردہ ہے, آپ کا علم قدیم نہیں حادث ہے, آپ کا علم لا متناہی اور مطلق نہیں بلکہ محدود اور متناہی. میرے نزدیک ان تین باتوں کے اس بات کے بعد لوگوں کے وائزین اور جہلا کی باتوں سے ایک طرف رکھتے ہوئے واقعہ یہ ہے کہ کسی اختلاف کے لیے کوئی معقول سبب موجود نہیں. کہا یہ معاملہ کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ ہے کہ علم غیب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے سور کے لیے کہ جو عام انسانوں کی نگاہوں سے چھپا لیے گئے, جہاں تک رسائی بالحواس ممکن نہیں ہے. وہ چیزیں کہ جو عام انسان سے مخفی رکھی گئی ہیں وہ عالم جو ہے وہ عالم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر کہا گیا ہے کہ وہ عالم غیب وقت صحابہ ہے تو صرف اعتباری طور پر اللہ کے لیے تو غیب ہے ہی نہیں, اس کے لیے تو ہر آن ہر ہے, اس کے لیے وہ حاضر ہی حاضر ہے, اس کے سامنے موجود ہے. غیب کا لفظ در حقیقت ہماری نسبت سے استعمال ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں ملائکہ ہے جنت سے بے دست ہے اس کائنات کے وہ مخفی حقائق ہیں جنہیں قرآن ایک مقام پر ملکوت السماوات والارض سے ثابت کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء کو اس عالم کا کچھ علم دیا جاتا ہے تبھی وہ نبی بنتے ہیں. اللہ مطلع نہیں کرتا اپنے رسولوں میں سے اپنے غیب پر کسی کو سوائے اپنے رسولوں میں سے جس سے چاہے اس پر دکھاتا ہے. تو اس غیب کا علم نبی کو ملتا ہے کسی درجے میں تبھی وہ نبی بنتا ہے. اس اعتبار سے علم غیب کا اثبات کیا جائے گا انبیاء اور رسول کے لیے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ علم ان کا ذاتی ہے اور خود حاصل ہو گیا تو یہ صرف کی طرف لے جانے والی بات ہے. یہ بات وہ لوگ بھی نہیں کہتے اس کے قائل نہیں ہے کہ جن کی بالعموم نفی کی جاتی ہے. اس سے آگے آئیے, ارادہ اور مسیحت یہ لفظ بھی ہمارے اور اللہ کے مابین مشترک ہے. ہم بھی کچھ ارادہ کرتے ہیں اور اللہ بھی ارادہ کرتا ہے. ہماری بھی کچھ چاہت ہوتی ہے, ہمارے بھی کچھ پسند اور ناپسند ہے اور اللہ کی بھی نصیحت ہے. لیکن ہمارے اور اللہ کی نصیحت اور ارادے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ فعال ما یرید ہے, وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور ہماری نصیحتیں اس کی نصیحت کے تابع ہیں. وہ محدود ہے, وہ نصیحت مطلق ہے. یہاں ہماری چاہ کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سند اذن عطا ہو جائے تو وہ چاہ پوری ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو مجرد ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو لفظ نصیحت اور لفظ ارادہ اپنی اس لفظی صورت میں مشترک ہے اللہ کے اور مخلوق کے مابین, لیکن اگر ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھا جائے تو بالکل یہ ہوگا کہ جیسے ادھر نصیحت اور ارادے کی نفی کر دی جائے تب بھی درست ہوگا اور یہاں بھی نصیحت اور ارادہ اپنی مطلق صورت میں موجود ہے. اسی طریقے سے قدرت کا معاملہ انسان کو بھی بہرحال کچھ طاقت کچھ اختیار کچھ قدرت دی گئی, لیکن اللہ کی قدرت مطلق ہے. وہ جو چاہے کرے اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، جبکہ انسان کی قدرت محدود ہے، متناہی ہے، اللہ کی اذن سے تابع ہے. اللہ چاہے گا تو انسان جو کرنا چاہے گا ہو جائے گا، ورنہ نہیں. یہی وہ چیز ہے جس پر سورہ کہف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز نہ کہیے گا کبھی یہ بات کہ میں یہ کام کل ضرور کر لوں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین عرب نے بعض سوالات کیے یہود کے ٹھکانے پر، تو حضور نے اس وقت میں کہ جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں، میں ان سے پوچھ کر جواب دے دوں گا، یہ الفاظ کہہ دیے کہ کل میں اس کا جواب دے دوں گا. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کو کچھ پسند نہ ہوئی، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا مؤخر ہوتا چلا گیا. اب آپ اندازہ کیجیے کہ کس قدر نازک صورت حال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. ان کے جو مخاطبین ہیں وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں کہ بس آپ کا وہ سارا علم بھرا رہ گیا، آپ اپنا وعدہ پورا نہ کر پائے. اس کے بعد جب وہی نازل ہوئی اور ان سوالات کے جوابات دیے گئے جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں ہے، وہ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی نازل ہو گئی کہ اے نبی کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر گزروں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. یہ ہے نصیحت انسانی اور نصیحت خداوندی، ارادہ انسانی اور ارادہ خداوندی، قدرت انسانی اور قدرت خداوندی کے مابین سب سے تقابل. یہی معاملہ زندگی کا بھی ہے. لفظ حیات مشترک ہے اللہ اور بندوں کے مابین، لیکن حیات خداوندی اور حیات مخلوق میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ حیات طرح طرح کی کمزوریوں میں گھری ہوئی، طرح طرح کی احتیاجات سے اور طرح طرح کی کمزوریوں اور جوش سے ہر جانب سے اس کا احاطہ ہے. اور وہ حیات ہے مطلق حیات، جس میں نہ کوئی جوش ہے، نہ کوئی احتیاج ہے، نہ کبھی کوئی کمزوری ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کے آغاز میں بڑے پرسکون انداز میں فرمایا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تمہاری زندگی تو اس طرح کی کمزوریوں سے گھری ہوئی ہے، اونٹ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، تمہاری قوت کار جوش سے بھی بے چار ہوتی ہے. اللہ کی حیات وہ ہے کہ نہ اسے کبھی اونگ لاحق ہوتی ہے، نہ کبھی نیند اس پر تاری ہوتی ہے. اس زمن میں سب سے بنیادی صفت جس کے بعد اگر آپ نے تو صفت میں شمار نہیں کیا، اس لیے کہ وہ وجود تو وہ ہے کہ جس پر صفت تاری ہوتی ہے، لیکن بعد محققین نے وجود کو بھی اللہ کی صفات میں سے شمار کیا ہے. یہاں کا معاملہ جو اس سے متعلق ایک بڑی پیچیدہ بحث ہے جس کو میں ضرور چاہوں گا کہ واضح کر دوں. اللہ تعالیٰ کا وجود مطلق، حقیقی، ذاتی اور قدیم، اور باسم اللہ کا وجود عطائف، محدود، حادث اور خالق. اگر علم اور قدرت کے معاملے میں اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم اور اللہ کی قدرت کے مقابلے میں مخلوق کی قدرت کو لایا جائے، تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا تھا، مخلوق کی قدرت اور علم معدوم کے حکم میں ہو جائے. یہی وہ بات ہے کہ جو دعائے استخارہ میں وارد ہوئی ہے، جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں اس طرح تلقین فرمائی جیسے قرآن. اس میں الفاظ آتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. اے اللہ، مجھے علم ہے، مجھے کوئی علم نہیں، مجھے قدرت ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. گویا کہ علم و قدرت خداوندی کے مقابلے میں مخلوقات کا علم معدوم کے حکم میں نہ ہونے کے بچے میں. صورت علم ہے، حقیقت علم نہیں، صورت قدرت ہے، حقیقت قدرت نہیں. دائیں نہیں یہ بات اگر کہی جائے تو غلط نہ ہوگی کہ وجود حقیقی صرف ذات باری تعالیٰ میں منحصر ہے. باقی کل موجودات کا وجود ایک خیالی وجود ہے, ایک ذہنی وجود ہے, اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. وہ معدوم کے حکم میں, جیسے کہ شیخ احمد فرہنگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مکتوبات میں کہ یہ سنو خداوندی کہ معدوم را موجودی نمائن, یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور فرمائی ہے کہ اس نے معدوم کو موجود کی شکل دے دی. یہ ہے در حقیقت نظریہ جو ہمارے صوفیہ کے ہیں وحدت الوجود کے نام سے, اور جس کی ذرا سی مختلف تعبیر وحدت الشہود کے نام سے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے, اور جس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ یہ ہمایوس ہے, ہمایوس اور وحدت الوجود کے مابین زمین و آسمان کا ہے. ہمایوس اس میں اس کائنات کو حقیقی سمجھا جاتا ہے اور ذات باری تعالیٰ اس میں گم ہو جاتی ہے. وحدت الوجود میں وجود حقیقی کو ذات باری تعالیٰ میں منحصر مانا جاتا ہے, اور اس کائنات کے وجود کو ذہنی اور خیالی قرار دیا جاتا ہے. اس میں بالکل بید المشرقین, اس میں زدین کی اور تباؤن کی نسبت ہے. ان دونوں کے مابین رد مد کرنا ایک بہت بڑا مغالطہ ہے, اور یہ مغالطہ سبب بن گیا ہے بعض امت کے بڑے بڑے لوگوں جو ہمارے بڑے قابل قدر ہستیاں ہیں ان سے اچھی ضم اور بدگمانی جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی, اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے. شیخ احمد فرہندی ہو, امام الہند حضرت صاحب علی اللہ دہلوی ہو, دوسرے کبار اولیاء صوفیاء ہو جو وحدت الوجود کے قائل ہیں, یہ دماغ ان کے بارے میں کرنا کہ وہ صرف ذات میں مبتلا تھے ایک بہت سنگین قسم کا سی عزم ہے جس سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے. شیخ احمد فرہندی نے اس کائنات کے وجود کے لیے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر تم ایک لکڑی لو اور اس کے ایک سرے پر کچھ کپڑا باندھ کر اس میں تیل ڈالے اور آگ لگا دے اور ایک مسئلہ تمہارے پاس تمہارے ہاتھ میں آ گئی, ایک چھولا ایک جنگالا اس کے چھولے پر ہے, اگر اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دو گے تو یہ آپسی دائرہ نظر آئے گا, وہ نظر آ رہا ہوگا, وہ محسوس ہوگا, مشہور ہوگا, لیکن اس کا حقیقی وجود کوئی نہیں ہوگا. تم جانتے ہو کہ وجود تو صرف ایک نقطہ جنگالا تھا, اس آپسی دائرے کا کوئی حقیقی حقیقی وجود نہیں. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی کہ کل ما فی الکون وہم اور خیال اور حسن فی المرایا اور خیال, اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ یا وہمی ہے یا خیالی وجود ہے, یا ایسے ہے کہ جیسے آئینے میں عکس پڑ رہا ہے جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا ہوتا, یا جیسے سایہ ہو کہ سائے کا کوئی حقیقی وجود نہیں. یہ ہے نظریہ وحدت الوجود جو واقعتاً توحید فی الوجود, یہ توحید ہی کا ظہور ہے اس سطح پر فلسفہ وجود میں, اس کا ظہور اسی شکل میں ہوگا. بہرحال صرف صفات کے ضمن میں یہ تو وہ مباحث ہیں کہ جو قدیم ہیں, اس کے ضمن میں نے کوشش کی کہ جو صحیح اور معتدل نقطۂ نظر ہے وہ سامنے لے آؤں. اب جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہ کہ اس دور میں صرف صفات کی جو سب سے زیادہ عام اور لوگوں کے ذہنوں پر مسلط صورت ہے وہ کون سی. آج کا ذہن جسے آپ سائنٹیفک مائنڈ کہیں گے, جو سائنس کے تانے بانے سے بنا ہوا ہے, اس میں یہ بات رکھ بس گئی ہے کہ اس کائنات میں مختلف اشیاء ہے اور ان کی صفات ہے. یہ صفات مستقل ہیں, بائن ہیں, بائن ان صفات کے باہمی تعامل اور ان پر ایکشن سے فزیکل اور کیمیکل چینجز کا ایک سلسلہ ہے جس سے یہ کائنات آپ سے آپ بنا بڑا. یہ ہے وہ تصور کہ جس نے ذات باری تعالیٰ کو مؤثر حقیقی کو ذہن سے اوجھل کر دیا, اور اس کائنات میں میٹر آف پراپرٹی آف بیٹر اسی کے حوالے سے پوری کائنات کی توجہ ہے کہ جو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان کا پورا بھروسہ, اس کا پورا تقیہ, اس کا مکمل توقع جو ہے وہ اسباب پر ہے, اشیاء پر ہے, ان کی صفات پر ہے, ذات باری تعالیٰ سے محجوب ہو چکا ہے, مؤثر حقیقی سے دور جا چکا ہے. اس کا تقیہ ہے تو اسباب پر, اسے امیدیں ہیں تو اسباب سے, اسے اندیشہ ہے تو اسباب کا. یہ ہے وہ چیز, یہ مادہ پرستی اسے چاہیے تو جو در حقیقت کس دور کا سب سے بڑا سکھ ہے وہ اکثر حقیقی نگاہوں سے اجر ہو چکا ہے. وہ بات جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہی تھی اپنے انتقال کے وقت اپنے وقایا میں کہ اے میرے بچے اس حقیقت کے ذہن نشین رکھیے کہ لا قائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حقیقت میں قائل اور مؤثر سوائے اللہ کے اکیلے کسی شے کا کوئی وقت جاتی نہیں, کسی شے کی کوئی پراپرٹی اس کی مستقل بگاڑت نہیں ہے کہ لازمن اس کا نتیجہ برآمد ہو. اللہ چاہے گا تو نتائج برآمد ہوں گے اور اللہ نہیں چاہے گا تو کسی شے کے تمام اسباب کے جمع ہو جانے کے باوجود نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اگر یہ چیز نگاہوں سے اوجل رہے اور اشیاء کی صفات ہی پر انسان کا یقین محکم رہے اور اسی سے اس کی امیدیں وابستہ ہو جائے, بقول علامہ اقبال, بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے مانی دی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اشیاء اور اسباب اور وسائل اور ذرائع پر تکیہ اور بھروسہ جس شدت کے ساتھ ہوگا اسی شدت کے ساتھ گویا کہ مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب سے بہت زیادہ حصہ چلا جائے گا. گویا کہ اشیاء کی صفات کو ان کی ذاتی مانا گیا, مستقل مانا گیا, دائم قائم مانا گیا. یہ ہے در حقیقت مادہ پرستی کا وہ صرف جو اس دور کا سب سے بڑا ہے جو ذہن انسانی پر مسلط ہو چکا ہے. جب اس سائنس کے تسلط کے باعث یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ساز ہی کوئی بچا رہ گیا, یہی بات ہے در حقیقت کہ انسان اگر یہ محسوس کرے کہ اشیاء کے نتائج اور اسباب کے نتائج بہرحال برآمد ہوں گے تو یہ گویا کہ ان اسباب کو اللہ کے ہم پلہ اور اللہ کے برابر کر دینا ہے. توحید یہ ہوگی کہ چاہے آپ کے ہاتھ میں دیا پلائی ہو اور دوسرے ہاتھ میں سوکھا کاغذ موجود ہو اور آپ کو تمام اسباب وسائل کے اعتبار سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جب چاہیں اس کاغذ کو جلا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ذات باری تعالی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے اور انسان کو یہ خیال رہے کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں اس کاغذ سے نہیں چلا سکتا. یہ ہے در حقیقت توکل کا وہ معاملہ جو اگر کل کا کل ذات باری تعالی کے ساتھ وابستہ نہ ہو تو یہ ایک نو کی محدودیت ہے اور در حقیقت یہ صرف خود سے پاک کی سمجھ سکے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں تورات کی تعلیم کا لب و لباب اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, میرے سوا کسی اور کو اپنا سارساز نہ سمجھو, کسی پر تمہارا بھروسہ نہ ہو, کسی پر تمہارا تکیہ نہ ہو. اسباب کو استعمال کرو لیکن تمہاری امیدیں ان سے وابستہ نہ ہو. تم یہ جان رکھو کہ ان اسباب کا نتیجہ صرف اس صورت میں برآمد ہوگا اگر اللہ کو منظور ہو. یہ ہوگی توحید کی صفات, اور اگر اس کے برعکس اشیاء کی صفات کو مستقل اور دائم قائم مان کر ان کے نتائج کو لازمی اور حتمی اور یقینی سمجھا جا رہا ہے تو یہ صرف کی صفات ہے, اور یہ صرف کی صفات کی وہ صورت ہے کہ جو آج عالمگیر پیمانے پر لوگوں کے ذہنوں کے اندر تسلط حاصل کر چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو اس سر کی اس نو سے پاک کرنے کی کوشش ادا کرنا ہے.